راہ علم راہ جنت راہ علم راہ جنت
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے اور مومنوں کے دلوں کے زنگ کی صفائی مجھ پر درود پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری چینل کے ناظرین پروگرام ہے راہ علم راہ جنت, اور اس میں ہمارے مختلف سیگمنٹس ہیں. تیرا خلق سب سے اعلیٰ, اس میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم کچھ طبی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں, کچھ سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے, نمایاں کارکردگی بیان ہوتی ہے. آج انشاءاللہ پہلے سیگمنٹ کا جو عنوان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت, اب یہ کیا ہوتی ہے. آپ سلسلے میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں سنیں گے. انداز گفتگو, یہ انسانی شخصیت کا ایک بہت اہم حصہ شمار کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی فصاحت و بلاغت اور قوت گویائی عطا فرمائی تھی کہ روئے زمین پر کسی کو اس صفت سے نہیں نوازا.
بے شک
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلیم عطا کیے گئے, الفاظ تھوڑے ہوتے تھے, معنی زیادہ ہوتے تھے, آپ کے کلام میں تکبر کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا تھا, بناوٹ سے آپ کا کلام پاک ہوتا تھا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں فصاحت, بلاغت, عمدہ لفظی اسلوب, خوبصورت لب و لہجے کی چمک نمک ہوا کرتی تھی. آپ کے مبارک ارشادات حکمت کے انمول موتی, حقیقت کا خزینہ اور معرفت کا گنجینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز تکلم ہی کی برکات تھی کہ دین اسلام ترقی کے زینے چڑھتا چلا گیا, اور آپ کے اخلاق کریمانہ, آپ کی نرم اور فصیح و بلیغ گفتگو کی برکت سے لوگ جوگ در جوگ قبول اسلام کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی, اور سورہ نجم میں آپ کی شان کو بیان فرمایا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے, وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. تو جب آپ کی یہ شان ہے تو آپ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ.
راہ علم راہ جنت.
جی سیدی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آج فصاحت و بلاغت پر گفتگو کرنی ہے, تو کچھ اس کو بیان کیا جائے. یہ فصاحت و بلاغت کیا ہے, اس کا مطلب آسان الفاظ میں اس کو کیسے سمجھا جائے, اور کچھ ابتدائی گفتگو.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے, یہ معجزہ جو ہے یہ نبی کی نبوت کے ثبوت کے طور پر بھی دیا جاتا ہے کہ اگر کسی طرف کو تقاضا کرتا ہے معجزے کا تو یہ ان کو معجزہ دکھا سکے. اور جو معجزے انبیاء کو عطا کیے گئے اس دور کے ماحول کے مطابق دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا,
سر چڑھ کے بولتا تھا,
اور باقاعدہ سے بادشاہوں کے دربار میں جادوگر رکھے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے, ید بیدا, اسی طرح عصا, یہ بھی آپ کے معجزات میں سے, جو آپ اپنے استعمال میں سٹک رکھا کرتے تھے تو اس کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی, اٹھاتے تو عصا بن جاتا,
پتھر پر مارتے تو 12 چشمے جاری ہوتے ہیں, دریا نیل پر مارتے تو 12 راستے جاری ہو جاتے ہیں, اندھیرے میں اس سے ٹارچ کا کام لیتے تھے حضرت, اور بہت سارے معجزات اس کے, ماشاءاللہ
مختلف طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں تو وہ طب
میڈیکل
بہت لوگ کمال رکھتے تھے, اور ایسے مریض جن کو مایوس العلاج سمجھا جاتا تھا کہ ان کا علاج کوئی نہیں کر سکتا, تو آپ کے زمانے میں ایسے ایسے طبیب تھے جو ان کو بھی کھڑا کر دیا کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے, آپ بیمار پر ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا, اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا,
جو بائی برتھ بلائنڈ تھا, اندھا تھا پیدائشی, اس کو بھی آپ انکھیارا فرما دیا کرتے تھے.
اور اس کے علاوہ مردے کو زندہ کرنا,
مردے کو
یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکا
جی,
لیکن آپ نے کیا
اللہ کی عطا سے.
تو یہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اس دور میں میڈیکل عروج پر تھا, طب عروج پر تھی, تو اللہ نے اس اعتبار سے ان کو معجزات عطا فرمائے
جی.
تو اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں سنگ تراشی, مجسمہ سازی, اس میں بڑے بڑے ماہر لوگ موجود تھے جی. جو پتھروں کو تراشتے, مختلف طرح کے مجسمے بناتے, انسانی ڈھانچے تیار کیے جاتے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ پتھروں کے ذریعے بنایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا, آپ نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی,
سبحان اللہ,
جس کا ذکر قرآن میں آیا, ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ,
سبحان اللہ.
تو یہ اونٹنی اللہ کی نشانی بن کے آئے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں تشریف لائے, تو اس دور میں اہل عرب میں بڑے بڑے فصیح اللسان اور بلیغ البیان موجود تھے, کہ جن کو اپنی عربی دانی پر بہت ناز تھا, بہت مان تھا. ایسے ایسے شعراء بھی تھے اور ایسے ایسے بلیغ اور فصیح لوگ بھی تھے کہ جو قصائد لکھ کر نہ دیوار کعبہ پر لٹکاتے تھے آ کے, اور لوگ ان کے قصیدے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دور میں ایسوں میں اپنے نبی کو بھیجا, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں دیگر کئی ایک معجزات عطا فرمائے, ان کے ساتھ ساتھ فصاحت اور بلاغت یہ بطور معجزہ بھی عطا فرمائے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا کہ آپ فصیح تھے, بلیغ تھے, تو کچھ آپ کی فصاحت و بلاغت کی خصوصیات بھی ارشاد ہو جائے.
کتاب اللہ کے بعد عربی فصاحت و بلاغت میں کوئی ایسا نہیں جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم پلہ ہو فصاحت میں, بلاغت میں. یعنی قرآنی بلاغت کے بعد بلاغت نبوی کا اعلیٰ اور ایک یونیک اور منفرد مقام, سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ایسی تراکیب تھی کہ قلیل الفاظ اور کثیر معنی, گویا جسے ہم کہتے ہیں نا کوزے میں پیالے میں دریا کو بند کرنا, چند الفاظ مگر ٹھاٹے مارتے سمندر والے اس کے معنی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ابہام اور مغالطہ نہیں تھا, ایسا نہیں تھا کہ کسی کو غلط فہمی ہو جائے, کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مخلوق کو خالق سے ملانا ہے, ان کو غلط فہمی ہوگی تو کیسے ملیں گے. تو بہت واضح آپ کا کلام مبارک تھا, ابہام و مغالطہ اس میں نہیں ہوتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں توازن پایا جاتا تھا, آپ کے کلام میں سننے والے کے لیے کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی تھی, کوئی طلب باقی نہیں رہتی تھی, اور لفظ و معنی جو ہے اس کی تسلی کر دیتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک کتنا پرکشش اور بے مثال تھا, سبحان اللہ. آپ تیزی کے ساتھ گفتگو نہیں فرماتے تھے, جلدی جلدی نہیں گفتگو فرماتے تھے, سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کلام صاف واضح سننے والا سمجھ سکتا تھا, یاد کر سکتا تھا. دیکھیں نا, صحابہ نے ہزاروں حدیثیں یاد کر لی, تو یہ ان کی ہمت تو ہے ہی, ان کی کرامتیں بھی ہوں گی, ان کی وہ ایک کوششیں بھی ہوں گی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی بھی یہ شان ہے کہ وہ بآسانی یاد ہو جائے. اور بسا اوقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات, کوئی اہم جملہ تین تین مرتبہ بھی دہراتے سامعین کو, تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جو بڑے ہوتے ہیں مال میں, علم میں, عمر میں, رتبے میں, مقام میں, تو کہہ تو دیا, سمجھا تو دیا, بھائی کتنی بار پوچھو گے,
پہلی دفعہ غور کیا کرو نا
جی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تین تین مرتبہ, ایک تو پہلے گفتگو بہت شائستہ ہے, اس سے بہتر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی مخلوق کی, اور اس کے باوجود پھر تین تین بار اس کو دہرایا جا رہا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا, جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا, استاد صاحب نے بھی بیان کیا. بس اللہ پاک ہمیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا انداز ہے اس کا فیضان عطا فرمائے، ہم بھی ٹھہر کر دھیمی اور آسان گفتگو بھی کریں۔
آج بھی اگر دیکھیں نا تو اہل عرب عربی زبان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، ایک کو وہ کہتے ہیں لغت الفصحا اور ایک کو کہتے ہیں لغت العامیہ۔ لغت الفصحا جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ زبان وہی ہے جو قرآن والی ہے اور حدیث والی ہے۔
دیکھیں زبان قرآن والی، حدیث والی، مارکیٹ والی، گھر والی، کاروبار والی، یہ طرح طرح کی مختلف ہو جاتی
ہے۔ فصیح زبان اسے ہی آج بھی قرار دیا جاتا ہے، جب باوجود اس کے کہ صدیاں گزر چکی ہیں جو ہمارے آقا کے مبارک منہ سے نکلے۔
کیا بات، کیا بات!
آپ نے جیسے فرمایا کہ اس دور میں بھی عرب میں فصحا تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بطور معجزہ بھی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی گئی۔ تو جب عرب لوگوں نے آپ کا کلام سنا تو کچھ اس کی کوئی جھلک بیان ہو کہ اس وقت کے جو عربی دان تھے ان کی کیسے عقلیں دھنگ رہ گئیں، یا کوئی ایسا کوئی نمایاں واقعہ ہو۔
آپ نے رخ تو ویسے میری طرف کیا ہے
جی،
لیکن میں آپ کو نگران پاکستان کی طرف لے کے جاؤں گا جی۔
بھائی
اعلی حضرت امام اہل سنت کا کلام پہلے سن لیا جائے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے وہ منظر کشی کس انداز میں کی ہے کہ بڑے بڑے فصیح بلیغ افراد در مصطفیٰ پر بھکاریوں کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں۔
میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں،
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ ہمارے آقا کے لبہ مبارکہ سے جملہ نکلتا ہے نا تو اس پر آگے کو کیلو کال نہیں ہو سکتی کہ یہ کیا تو وہ کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک اور
وہ بیان ہے جس کا بیان ہے جی،
تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے،
تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلوا علیہ و آلہ، صلوا علیہ و آلہ۔
آپ نے جو بات ذکر فرمائی تھی تو اس کے ضمن میں ایک بات میں بطور مثال سامنے رکھوں گا۔ ایک صاحب ہیں ابو تمیمہ حجیمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نصیحت کے طالب تھے، مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحت برے ارشادات سے نوازا، اس میں ایک جملہ تھا ایاک والمخیلہ۔ اب یہ باوجود اس کے کہ یہ بھی عربی ہیں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علمی اعتبار سے بھی ان کو قد کاٹ دیا تھا، اب یہ تردد میں تھے کہ مخیلہ سے مراد کیا ہے۔ برگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ مخیلہ کا سمجھ نہیں آیا کہ یہ مخیلہ کیا ہے، مخیلہ سے بچو۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، مخیلہ کہتے ہیں ازار کا زمین پر گھسڑنا، تہبند کا، ازار کا، زمین پر گھسڑنا، یعنی یہ اتنا نیچے ہو جائے کہ وہ زمین پر گھسڑتا ہوا جائے۔ تو یہ کنایا تھا تکبر سے۔ عام طور پر جو غرور کا، تکبر کا انداز اپنایا جاتا ہے تو اس کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ نیچے تہبند جا رہا ہو، شلوار جا رہی ہو، نیچے گھسڑتا جا رہا ہو۔ تو اس دور میں کپڑا مہنگا بھی تھا تو زیادہ کپڑا پہننا یہ بتانے کے لیے بھی ہوا کرتا تھا کہ اپنے پاس چار پیسے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر سے منع کیا، اور اس انداز میں کہ وہ عربی ہونے کے باوجود بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے.
کیا بات, ماشاءاللہ.
تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے افصح العرب بنایا. آپ عرب میں سب سے زیادہ فصیح تھے اور آپ کو جوامع الکلم بھی عطا فرمائے گئے.
عربی زبان تمام زبانوں سے فصیح اور بلیغ
جی,
اور اس میں عرب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے فصیح افصح.
سبحان, اس میں بھی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انا افصح العرب وان اهل الجنت يتكلمون فيها بلغه محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں عرب میں بھی سب سے زیادہ فصیح ہوں اور کل قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کی جو زبان ہوگی نا وہ میرے والی زبان ہوگی.
کیا بات, کیا بات.
ضرور میں چاہوں گا کہ وہ واقعہ بھی بیان کیا جائے کہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سن کر ایک صاحب جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے.
جی, حضرت دمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, قبول اسلام سے قبل آپ کا کام یہ تھا کہ بھوت پریت اتارنے کے منتر کیا کرتے تھے, اور چند بے وقوفوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنون کی نسبت کی. تو اب یہ صحابی رسول حضرت دماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں جن کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہیں, اللہ پاک میرے ہاتھوں سے ان کو شفا دے دے. استغفر اللہ. یہ کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرصی کہ میں ہوائی چیزوں کا جنون وغیرہ کا علاج کرتا ہوں, اللہ جسے چاہتا ہے تو شفا بھی ہو جاتی ہے, آئیے میں آپ کا علاج کر دوں. تو یہ سن کر شاہ بحر و بر مکہ مدینہ کے تاجور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد کے طلبگار ہیں. جس سے اللہ ہدایت فرمائے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں, جسے وہ راہ حق سے بھٹکا دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ واحد یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین مرتبہ فرمایا. یہ سننا تھا کہ حضرت عماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, خدا کی قسم میں نے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں, جادوگروں کی سنی ہیں, شاعروں کے کلام سنے ہیں, مگر آپ جیسا کسی کا کلام نہیں. سبحان اللہ. اپنا دست مبارک بڑھائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا تو حضرت دماد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کی. ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں, ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں, جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا. جو بارگاہ رسالت میں پہنچا تو آپ کی گفتگو سن کر, آپ کا لب و لہجہ, آپ کی شفقت, آپ کی محبت, آپ کی اپنائیت, مرحبا کہنا, آنر دینا, عزت دینا, یہ رویہ دیکھ کر وہ قبول اسلام کا اس نے شرف حاصل کیا. الحمدللہ.
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی فصاحت اور بلاغت تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلیم بھی عطا کیے.
جو بیان کیا گیا صحابی رسول کے قبول اسلام کا واقعہ, اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے جو لکھا اس میں سے یہ بھی ہے, خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خطبہ پڑھا تھا, بیان تو ابھی شروع نہیں کیا تھا,
قرآن ابھی پڑھنا تھا,
ابھی تو قرآن کی تلاوت ہونی تھی. تو صرف خطبہ سن کر ہی حضرت دماد رضی اللہ عنہ کو وہ ایمان مل گیا, ابھی قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی تھی. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت اور بلاغت نے آپ کی صاف زبان, صاف گفتگو اور کثیر معنی والی گفتگو سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ وارفتہ ہو گئے اور کہا کہ کلام اور سنا دیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنایا تو انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کر لیا.
یہاں تو خطبہ پڑھا گیا نا, عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے صرف چہرہ دیکھا,
آئے آئے آئے
چہرہ دیکھ کر کہا, فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, یہ چہرہ ہو ہی نہیں سکتا.
سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے نبی کی.
حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلیم عطا کیے گئے. تو جوامع الکلیم کسے کہتے ہیں؟
نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خود ذکر فرمایا ہے, اعطیت جوامع الکلم, مجھے جوامع کلم دیا گیا. جوامع کلم کہتے ہیں الفاظ مختصر معنی بہت زیادہ, بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے مضامین میں ان الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہو, جملے تھوڑے ہوں, لفظ تھوڑے ہوں, مفہوم بہت وسیع.
کیا بات,
جس کی ایک مثال انما الاعمال بالنیات.
کیا بات.
اب ویسے تو اگر دیکھا جائے تو تین لفظ ہیں انما الاعمال بالنیات, لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے.
اچھا, اس کو کیا کہا گیا وہ چوتھائی, کہ یہ عبادات کے چوتھے حصے پر حاوی ہیں یہ کلمات انما الاعمال بالنیات.
علم نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت سارے حوالوں سے علم نیت کا اہتمام ہے, تو یہ سارے عناوین کو یہ جامع ہے.
کیا بات, عناوین عنوان کی جمع, عنوان کی جمع.
کچھ مزید جوامع الکلم کی مثالیں بیان ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اس حوالے سے.
سبحان اللہ, یہ تو واقعی اللہ توفیق دے, جو ہمارے اکابرین نے پوری پوری اس پر بکس لکھی ہیں, پوری پوری کتابیں لکھی ہیں.
جی,
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مختصر ارشاد, وہ شخص کبھی ہلاک نہیں ہوگا جو خود شناس ہے, یعنی اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے. کتنی بلیغ بات ہے, کتنی حکمت بھری بات ہے, یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات نہ کرے, حیثیت سے بڑھ کر کام نہ کرے, اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی دانائی اور سمجھداری کا ثبوت نہ دے. ورنہ
یہ ملاقات کی صورت ہوتی ہے نا, تو اس میں بھی اپنی اوقات اپنی حیثیت کا پتہ ہو تو بندہ اس حساب سے کلام کرتا ہے,
اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. اب یہ دیکھیے مختصر الفاظ ہیں, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ نتیجہ نکلے گا تباہی پر. اگر وہ نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے اپنے آپ کو, جیسے سیٹھ اور پارٹی ظاہر کرتے ہیں اور کھل کر خرچ کرتے ہیں, پھر بڑا غرق ہوتا ہے, پھر آزمائش ہوتی ہے, قرضے اٹھاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, ادھر ادھر مونچھ پاتے پھرتے ہیں. اسی طرح
سامنے والے کا منہ لال دے کر اپنا منہ تھپڑ مار کے لال نہیں کرنا چاہیے.
اچھا, اپنی طاقت کا اندازہ ہے مگر اس سے بڑھ کر اس کا اظہار کرنا تو یہ بےچارا ہلاک ہوگا. اپنی قوت, مالی حیثیت, علمی حیثیت, اس کو پیش نظر رکھ کے کریں. دیکھیے چند الفاظ ہیں مگر اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے, سوچتے جائیں, گفتگو کرتے جائیں تو بہت سارے نکات نکلتے چلے آتے ہیں الحمدللہ.
جی حضور, جوامع الکلم کی کوئی مثال.
المرء کثیر باخی, ایک انسان, ایک فرد اپنے بھائی کے سبب سے کثیر جماعت کی حیات اختیار کر لیتا ہے.
حیات کیا ہوتی؟
صورت. نہیں, ایک فرد اپنے بھائی کی وجہ سے کثیر جماعت والی صورت اختیار کر لیتا ہے.
کیا بات.
نہیں, صرف ایک اگر ساتھ ملے نا, تو ویسے بھی ہمارے یہاں محاورتن بھی کہا جاتا ہے ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں.
اب وہ ہے تو ایک, اس کا ابا بھی ہے, اس کے بھائی بھی ہیں, اس کے کزن بھی ہیں, اس کے چاچے مامی بھی ہیں, تو وہ کر کے کتنا وہ جماعت ہی بن جاتی ہے. ماشاء اللہ, کیا بات, مختصر وہ قلیل اور دلیل, ویسے عام اس میں محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کم الفاظ اور مگر جامع ہو.
کہا جاتا ہے خیر الکلام ما قل و دل.
الناس سواء کاسنان المشط, انسان یہ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہوتے ہیں.
جی,
کنگھی کے دندانے سیدھے ہوتے ہیں نا, تو وہ ٹیڑوں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے. بال ٹیڑے ہوں, الجھنے ہوں بال میں, تو اس کے دندانے اگر سیدھے ہیں تو یہ سب کو سیدھا کر دیتے ہیں.
ایک دندانہ نہیں کر سکتا, سارے دندانے مل کر کریں گے
تو سارے سیدھے ہوں گے تو سیدھا کریں گے.
ٹھیک ہے, اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنیں گے تو گھر کا نظام, معاشرے کا نظام پھر سدھرے گا, پھر ٹھیک ہوگا.
ماشاء اللہ. جی, مزید کی مثال.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایسی شخص کی صحبت میں کوئی بھلائی نہیں جو تمہارے لیے بھی وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے, یا اس انداز میں نہ سوچے جس انداز میں اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے سوچتا ہے. یعنی ایک سٹینڈرڈ کہیں, معیار کہیں, پیرامیٹر کہیں دے دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. دوستی اور ہم نشینی کا معیار کیا؟ وہ خیر خواہ ہو, اگر وہ خیر خواہ نہیں تو دوستی کے لائق نہیں. تو اگر واقعی اس پر ہم وہ خود غرض اور مطلبی دوست بنائیں گے تو پھر دیکھیں گے مختصر الفاظ اور کثیر معنی ہے, اور اس پر غور کریں تو
ویسے اگر دیکھا جائے نا, جہاں جہاں یہ رشتے ٹوٹتے ہیں, دوریاں جنم لیتی ہیں اور محبتیں نفرتوں میں بدلتی ہیں, ان سب کے اسباب کی طرف اگر بڑھیں تو ایک بنیادی سبب یہی ہوتا ہے, خود غرضی ہوتی ہے, خود پسندی ہوتی ہے, سامنے والے کو حقیر جاننا ہوتا ہے, اور اس کو تو اپنی اوقات میں رہ, اس طرح کے جملے بھی بعض اوقات بولے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو دوری لانے کا سبب بنتی ہیں.
قلیل الفاظ ہیں اور کثیر معنی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی پیارا فرمان اور معروف فرمان ہے, الدین النصیحہ, دین نصیحت ہے. نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خالص ہونا. تو عرض کی کہ حضور نصیحت کس کے لیے خالص ہونے کا نام دین ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للہ, اللہ کے لیے, والی کتاب ہی, اللہ کی کتاب کے لیے, والی رسول ہی, اللہ کے رسول کے لیے, والی ائمۃ المسلمین, مسلمانوں کے ائمہ کے لیے, وعامتہم, اور فرمایا کہ عام مسلمانوں کے لیے. تو علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے.
واہ,
الدین النصیحہ دو الفاظ ہیں اور پورے دین کو اس میں سمو دیا گیا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی ارشادات ہیں جن کو جوامع الکلیم میں ذکر کیا گیا, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ علماء نے تو پوری پوری کتابیں لکھی, مولا علی کالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 40 احادیث جمع فرمائی.
کیا بات,
اسی طرح اور بھی بزرگوں نے اس پر
ذوق مطالعہ.
اللہ حضرت کا وہ شعر سن لیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں.
سبحان اللہ,
وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود, اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود, اس کی دلکش بلاغت پہ کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
جس میں جو بہت فصاحت رکھتی ہے اس پر بے حد درود ہوں, اور وہ زبان مبارکہ جس میں بہت دلکش بلاغت ہے اس پر لاکھوں سلام.
ماشاءاللہ,
کیا شان اعلی حضرت کی کہ شان مصطفیٰ کو کس طرح بیان کرتے ہیں.
سبحان اللہ, موضوع ایسا ہے کہ اس میں جتنی بات کی جائے کم ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا انداز گفتگو, آپ کا لہجہ مبارک, آپ کا کلام مبارک, آپ کا انداز مبارک, الحمدللہ اس کی بڑی وسعت ہے. آئیے اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے.
راہ علم راہ جنت,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلہ ہے راہ علم راہ جنت, اور اس کا بہت ہی خوبصورت اور معلوماتی سیگمنٹ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. اس کے اندر آج جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر حافظ شہزاد. آئیے ان کے ہم ٹپس لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر شہزاد محمود شاہد ہے. میں سول ہاسپٹل فیصل آباد میں بطور آرتھوپیڈک سرجن کام کر رہا ہوں. اوسٹیو آرتھرائٹس جو ہے اس کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم ویٹ بیئرنگ جوائنٹس کی بیماری کہتے ہیں. خصوصاً جو گھٹنے ہیں, ہپ جوائنٹس ہیں, ان میں یہ بیماری بہت کامن ہے, اور سب سے زیادہ جو نی جوائنٹس یعنی گھٹنے ہیں وہ اس مرض سے مبتلا ہوتے ہیں. اگر ہم اس کے وجوہات کی طرف آتے ہیں تو اس میں ٹاپ پہ جو وجہ ہے وہ وزن ہے. کوئی اوور ویٹ ہوگا, وزن زیادہ ہوگا تو جوڑوں پر زیادہ لوڈ آئے گا اور آسٹیو آرتھرائٹس کی بیماری میں مبتلا ہوگا. اور دوسری وجوہات میں کچھ موروثی وجوہات آ جاتی ہیں کہ چند کچھ خاندانوں میں جو ہے وہ یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے, اور کچھ روزمرہ زندگی کے کچھ افراد کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ انہیں جو ہے وہ سیڑھیاں زیادہ چڑھنا یا اترنا پڑتی ہیں, وہ بھی اس مرض سے دو چار ہو سکتے ہیں، اور کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز جس میں ریپیٹیٹیو ٹراما ہوتا ہے تو آسٹیو آرتھرائٹس ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اس بیماری سے بچنے کے لیے یا کون سی ہم پریونشنز جو ہیں وہ اگر کر لیں تو اس بیماری اور اس بیماری کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وزن کو کنٹرول رکھا جائے۔ اگر خوراک میں چکنائی یا نشاستہ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزن کو کم کرنے کے لیے جو ہے روزمرہ زندگی میں واک، ورزش اور چہل قدمی کو اپنا معمول بنایا جائے۔ اور ورزش جو ہے خصوصاً گھٹنوں کی ورزش، کواڈریسیپس مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز جو ہیں وہ اس کے لیے بہت مفید ہیں۔ اور سیڑھیوں کا زیادہ چڑھنا اترنا اس سے پرہیز کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے معالج جو ہے اس سے مشورہ کر کے جو بھی اس کا جو علاج ہے وہ کروایا جا سکتا ہے۔ تو جو ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہر جوڑ یا ہڈی کی کوئی بھی بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہیلدی ڈائٹ، خوراک، ورزش، چہل قدمی اور ایکسرسائز کا بہت اچھا رول ہے، تو اپنی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول اور حصہ بنا لیں۔
اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین۔
آئیے سلسلے میں سوال شامل کرتے ہیں۔
My name is Ahmed Abu Sareb and I am studying in Jamiat al-Madina Faizan Madina Karachi and I am studying in the Darja Ula. My question from Nigrani Mushawarat Pakistan is how a student of Darja Ula can become successful.
طالب علم جامعت المدینہ میں بھی استقامت پائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی استقامت پائے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس کام کے لیے آئیں وہ کام کرتے رہیں، نہ کرنے کے کام نہ کریں بھائی، ایسے دوست نہ بنائیں جو نہ کرنے کے کام کرنے والے ہیں، ایسی مصروفیت نہ رکھیں جو نہ کرنے والی مصروفیت کے دائرے میں آتی ہیں۔ اپنے جامعت المدینہ کے جو ایک جدول ہے کھانے کا، سونے کا، تعلیمی حلقوں کا، 12 دینی کام کرنے کا، اس کے مطابق رہیں، اچھے دوست بنائیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کام پر بھی ہم استقامت چاہتے ہیں تو اس کام کے فضائل پر، فوائد پر، ثمرات پر، اس پر غور کرتے رہیں۔ اچھا، مشکلات بھی آتی ہیں، دینی کاموں میں بھی آتی ہیں، علم دین سیکھنے میں تو اکابرین نے تو بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو پھر ہمیں ماشاءاللہ استاذہ ملے ہوئے اور دعوت اسلامی کے جو مدرسین ہیں ماشاءاللہ شفیق، مہربان، خیر خائی کرنے والے، ان سے آپ رہنمائی لیں۔ اپنے معاملات کو اپنے دوست سے تو آپ نے شیئر کیا، اور وہ خود بیچارہ آپ کا ہم درجہ ہی ہے، وہ پریشان تو آپ بھی پریشان، دونوں پریشان مل کے کوئی ڈبل پریشانی نہ پیدا کر لیں۔ تو اس کے بجائے اپنے استاد صاحب سے، ناظم صاحب سے آپ مشاورت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے مشورے ملیں گے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی استقامت ایسی ملتی ہے، نگرانوں کی اطاعت کرتے رہیں، اور جو طریقہ کار امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا ہے یا مدنی مذاکروں میں فرمایا جاتا ہے، شورا کی طرف سے جو ایک پالیسیز ملتی ہیں دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کی، اس کو فالو کرتے رہیں، اللہ کی رحمت سے آگے بڑھتے رہیں گے اور لگے رہیں۔ اسد بھائی، ہم نے دیکھا تو مجھے کوئی 37-38 سال تو ہو گئے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے، جو مدنی کاموں میں، دینی کاموں میں لگے رہے وہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جو رہ گئے وہ رہ گئے، جنہوں نے چھوڑ دیا وہ گئے۔
ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام،
ماشاءاللہ، بہت زبردست فارمولا ہے۔ یعنی سمجھیں کہ کام کرتے کرتے احساس ہی نہ رہے کہ کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال گزرے، یہاں تک کہ آپ طالب علم جو بطور استاد بن جائیں، آپ مفتی صاحب بن جائیں، آپ امام صاحب بن جائیں، خطیب صاحب بن جائیں، مصنف بن جائیں، اللہ کرے کہ بہت بڑے دعوت اسلامی کے ذمہ دار بن جائیں،
ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں استقامت کے ساتھ علم دین سیکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی۔
راہ علم راہ جنت۔
جی حضور، آج کون سی کارکردگی بیان ہوگی؟
نمایاں ہوگی، جو بھی ہوگی
انشاءاللہ، اب نہ جانے کن کی ہوگی،
اساتذہ کی بھی ہوگی اور طلبہ کی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت ترغیب دلاتے ہیں 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی،
سبحان اللہ،
تو 12 ماہ کے عاشقان رسول ان کی کارکردگی کچھ بیان کریں گے، کیونکہ یہ تعداد جو ہے یہ سینکڑوں میں ہے, اس لیے طلبہ اکرام کے نام تو بیان نہیں کیے جا سکیں گے, تو اس میں فگر بیان کیے جا سکتے ہیں ریجن وائز. کراچی ریجن سے الحمدللہ 6 طلبہ اکرام نے 12 ماہ سفر کی سعادت حاصل کی,
ماشاءاللہ.
حیدرآباد کے 18 اساتذہ, ملتان کے 11 اساتذہ, فیصل آباد کے 5 اساتذہ اکرام, لاہور کا 100, یعنی ایک بڑھا دیں تو 100 پورے ہو جائیں گے اساتذہ اکرام,
ماشاءاللہ.
99 اساتذہ اکرام, اور اسلام آباد ریجن سے 4. تو ملکی سطح پہ مجموعی طور پہ 137 اساتذہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے 12 ماہ سفر کی سعادت حاصل کی,
نیت کی نا, ابھی تو
سفر آغاز ہو چکا ہوگا
انشاءاللہ. یہ 12 ماہ کے قافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ, 1 ماہ کے, 12 دن کے, 3 دن کے, علم دین سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, ماشاءاللہ.
طلبہ کرام کی کارکردگی بھی ہے, کراچی ریجن کے 6 طلبہ کرام ہیں, حیدرآباد ریجن کے 67, ملتان ریجن 216, فیصل آباد 234, اور فیصل آباد کا پہلا نمبر ہے.
واہ, نہیں, اساتذہ میں لاہور کا پہلا نمبر ہے,
اساتذہ میں لاہور کا پہلا ہے, اور طلبہ میں فیصل آباد کا پہلا.
واہ ماشاءاللہ,
لاہور لاہور ہے اور فیصل آباد فیصل آباد ہے. لاہور کے 209 طلبہ کرام ہیں, اور اسلام آباد ریجن کے 88 طلبہ کرام.
واہ,
یوں تمام ریجنز کے طلبہ کرام 820 کی تعداد ہے جو 12 ماہ کے سفر پر روانہ ہو چکے.
تو اگر آپ نے بھی ابھی تک سفر نہیں کیا تو ہمت کریں, اللہ کرے اسباب ہو جائیں اور ہم بھی راہ خدا کے مسافر بن جائیں. اور جو بھی طلبہ کرام ہیں, اساتذہ کرام ہیں, امیر اہل سنت نے فرمایا کہ زندگی میں ایک بار تو 12 ماہ کا یکمشت ہمیں سفر کرنا ہی ہے. تو
اس میں چلتے چلتے نگران پاکستان سے اگر ایک مشورہ طلبہ کرام کا نمائندہ بنتے ہوئے کر لوں, تو بعض اوقات طلبہ کرام سوال کرتے ہیں کہ میں ابھی سفر کروں یا کچھ تھوڑا سا مزید آگے بڑھ کے کروں.
بولی مرشد والی بول, امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں, تو نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. دوران طالب علمی موت کے واقعات آپ کو معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, کثیر ہے. تو جتنی جلدی ہو سکے 12 ماہ کا سفر کرنا چاہیے.
یہ مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ نیکی کروں یا نہ کروں؟
ہاں, کیسی بات. یہ ہے کہ اس نیکی کے کام کو کس ترتیب سے کروں, پہلے کیا اس کے بعد, یہ تو ایک سمجھ میں آتا ہے. وہ کروں نہ کروں یہ تو کیسے سمجھ میں آئے گا. اچھا, پھر جامعۃ المدینہ ہے دعوت اسلامی کے, دعوت اسلامی وہ جامعات بنا رہی ہے, چلا رہی ہے, سارے استاد, سارے ناظمین, ساری مجلس سب دعوت اسلامی والی تو ہے. اب وہ دعوت اسلامی والا سب کچھ ہے تو ہم دعوت اسلامی کا سب کچھ کیوں نہ کریں, سارے دینی کام کریں. الحمدللہ سارے برکت والے ہیں, سارے اپنی اور لوگوں کی اصلاح والے ہیں, تو اس میں کیوں سستی کریں؟ تو چستی ہی چستی ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ سارے ہمارے طلبہ کرام جو امیر علیہ سنت نے فرمایا دورۃ الحدیث سے پہلے پہلے 12 ماہ کا ایک سفر کر لیں. امیر علیہ سنت نے 12 ماہ کا فرمایا, وہ دورۃ الحدیث سے پہلے پہلے یوں کہ اس کے بعد پھر کہیں امام بن گئے تو کہیں تدریس شروع ہو گئی تو شادی ہو گئی تو فلاں معاملات, وہ پریشانیاں تو بڑھتی رہیں گی,
گھر کی کافی ساری مصروفیات
بہت ساری آ جاتی. اس طرح مدرسین اب بن گئے مدرس, دورے طالب علمی میں 12 ماہ کا سفر نہیں کیا, تو زندگی کے اندر کرنا ہے نا. زندگی باقی اللہ کا شکر ادا کریں, زمین میں بھی نیچے بھی نہیں گئے, ہاسپٹل میں بھی نہیں ہے, تو شکر ادا کریں اور 12 ماہ کا سفر کریں, ہمت کریں. ماشاءاللہ, لاہور والے ویل ڈن, مرحبا.
فیصل آباد,
فیصل آباد سیکنڈ, طلبہ میں فرسٹ آیا.
مجموعی طور پر لاہور کے ہی زیادہ تعداد بن رہی, ماشاءاللہ, اور طلبہ میں
ماشاءاللہ, لاہور لاہور
ماشاءاللہ.
اللہ کریم ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں تک بھی ہم یہ پیغام پہنچائیں, خود بھی اس کو اپنی ذات پر نافذ کریں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
راہ علم راہ ہے.